آپ سب جانتے ہیں کہ طریقہ کار یہ رہا کہ اس محفل کا آغاز حضور مفتی اعظم ہند جو شہزادہ اعلی حضرت ہے، حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے حسین نغمہ توحید سے ہوتا ہے کہ جو آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں ڈوب کر اس نغمہ توحید کو لکھا. اور میری یہ بات یاد رکھو سنیوں کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس دنیا سے گئے تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیچھے یہ سارا میدان خالی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیچھے اپنے شہزادوں کو چھوڑا اور ان کی تربیت فرمائی. حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ یہ اعلی حضرت کے بڑے شہزادے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اعلی حضرت کے چھوٹے شہزادے ہیں. اعلی حضرت جب اس دنیا سے گئے تو اپنے پیچھے ایک ٹیم چھوڑ کر کے گئے، یہ ایک مضبوط کام تھا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے علاوہ گنتی کے صرف چند علماء میں دیکھتا ہوں، چند اپنے بزرگوں کو دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو آگے بڑھایا، اولاد سے محبت کی، اولاد کو آگے بڑھایا اور مریدین کو ان کا ادب کرنا سکھایا اور بتایا کہ یہ میرا خون ہے، یہ میری اولاد ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اے میرے مریدوں، اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو سنو کہ تمہیں بھی پھر میری اولاد سے محبت کرنا پڑے گی. اعلی حضرت نے اس کی بنیاد رکھی اپنی زندگی میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زندگی میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی اولاد کو آگے بڑھایا. گنتی کے صرف چند بزرگ ملیں گے. اعلی حضرت کے بعد آپ آگے بڑھتے چلے جائیے، کاظمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو عالم بنایا اور اپنی اولاد کو آگے بڑھایا. ورنہ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج اس مسجد میں، مجھے بتاؤ، بڑے بڑے علماء چلے گئے نا، حضور مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چلے گئے، مجھے بتاؤ کون سا بیٹا عالم؟ علامہ عبد المصطفیٰ صاحب الازہری شیخ الحدیث ایک بہت بڑا نام، مجھے بتاؤ کون سا بیٹا عالم؟ حضور مفتی محبوب رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ چلے گئے، کون سا بیٹا عالم؟ میرے نانا بڑا دین کا کام کیا چلے گئے، آپ دیکھیے پیچھے کوئی بھی نہیں. اور آج میں اس جگہ پر بیٹھ کے کہتا ہوں کہ میرے خاندان میں اب نہ میرے ننیال میں کوئی عالم ہے نہ میرے ددیال میں کوئی عالم ہے، دونوں طرف سناٹا ہے، دونوں طرف اندھیرا ہے. کہ ایک تو عالم کی اولاد عالم نہیں بن رہی، ایک اندھیرا یہ، اور دوسرا اندھیرا یہ ہے کہ غیر عالم کی اولاد بھی عالم نہیں بن رہی. میں تمہیں آج ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ دیکھو میرے ہاتھ، کہ اللہ نے تمہیں اگر بیٹے دیے ہوں یا بیٹیاں دی ہوں، خدا کے لیے آج مجھ سے وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر کہ تم اپنے ایک بیٹے کو ضرور عالم بناؤ گے. کہو ہاتھ اٹھا کر کہ تم اپنے بیٹے کو ضرور عالم بناؤ گے. اللہ نے اگر تمہیں بیٹیاں دی ہیں تو خدا کے لیے اپنی بیٹی کو عالمہ ضرور بنانا. کہ آگے جو لڑائی ہے بد مذہبوں کے ساتھ، یاد رکھو کہ وہ لڑائی ہلکی نہیں ہے، بہت وزنی لڑائی ہے. اور یہ نعت خواہ مناظرے کے اندر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا کہو گے؟ اگر نور و بشر کا معاملہ ہو تو نعت خواہ کیا دلیل دے گا؟ یہی کہے گا نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، یہ دلیل وہ فوراً ہوا کے اندر رد کر دیں گے. ہاں اگر عالم ہوگا تو اس کا مقابلہ کرے گا. تو تم نے اگر اپنے مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کی بخا کی جنگ لڑ دی ہے تو سنیوں تمہیں اپنے گھروں میں علماء کو پیدا کرنا ہوگا. اگر تم خاموش بیٹھ گئے، اگر تم نے اس پر دھیان نہیں دیا، آج میں اس مسجد میں کہہ رہا ہوں کہ پھر یاد رکھنا، مدرسے ہمارے ہوں گے، مسجدیں ہماری ہوں گی، اس میں نماز پڑھانے والے اور تمہارے بچوں کو دین پڑھانے والے پھر ہمارے مخالفین ہوں گے اگر ہم نے اس پہ توجہ نہ دی. اور برا مت ماننا، آج میں اپنی سنی قوم کو دیکھتا ہوں کہ میری سنی قوم عیاشی کی طرف لگ گئی. محفلیں ختم ہو گئے، جس طرح محفل نعت منعقد ہوتی تھی کہاں ہو رہی ہے مجھے بتاؤ؟ اس پیمانے پر محفلیں ختم ہو گئی، لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، عیاشی کی طرف چلے گئے. کیبل نے لوگوں کا ذہن اتنا خراب کر دیا کہ وہ ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے تیار ہے لیکن اپنے گھر سے اتر کے محفل مصطفیٰ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم سب کو سوچنا ہوگا ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم سب کو اپنی اولاد کو عالم بنانا ہوگا. ہم سب کو اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانا ہوگا. اگر ہم نے اس طرف دھیان نہیں دیا تو پھر یاد رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی دور کی نظر رکھتے تھے میرے اعلی حضرت. اعلی حضرت نے اپنے شہزادوں کو اپنی زندگی میں آگے بڑھایا, لوگوں کو محبت کرنا سکھائی. آج آستانے تو ہیں, پیروں کی اولادیں تو ہیں, مگر وہ ادب نہیں ہے. لوگ کہتے صاحب ہم باپ کا کرتے تھے بیٹے کا نہیں کرتے. یہ اعلی حضرت نے بڑی باریک بینی سے اس کا مطالعہ کیا اور اس کی نفس کو پکڑا. آپ دیکھیے سرکار فرماتے ہیں نا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. میرے اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں, انا من حامد و حامد رضا منی کے جنبوں سے بھی حمد اللہ رضا حامد اور حامد رضا تم ہو. آپ غور کریں کیسے اپنی اولاد کی محبت پیدا کر رہے ہیں. اور یاد رکھو میری اس بات کو, ایک عالم کی اولاد جس طرح سے دین کی خدمت کر سکے گی, خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ غیر عالم کی اولاد اگر عالم بھی بن جائے اس طرح سے دین کی خدمت نہیں کر سکتی. اگر آپ دنیا میں نکلیں, میں نے دنیا والوں کا ذہن پڑھا ہے کہ بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو, دنیا پوچھتی ہے کہ آپ کے والد عالم تھے, کیا آپ کے دادا عالم تھے, کیا آپ کے نانا عالم تھے. آپ یہ بتائیے آپ کا سلسلہ غوث پاک سے ملتا ہے, آپ سید ہیں. اگر یہ سارے معاملات ہیں تو دنیا آپ کو عالم تسلیم کرتی ہے. اگر یہ سارے معاملات نہیں ہیں تو پھر کوئی آپ کتنا ہی پڑھ لکھ جائیں تو لوگ جو ہے وہ عالم تصور نہیں کرتے. لیکن یہ سوچ بھی غلط ہے, میں اس کی حمایت نہیں کرتا, یہ سوچ بھی غلط ہے. سنیوں محنت کرو, جدوجہد کرو. یہ ممبر یہ مسلح کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. تمہاری اولاد کے اندر اگر ٹیلنٹ ہوگا نا, میرا یہ اعلان سن لو, خدا کی قسم میں تمہاری اولاد کو خود ہاتھ پکڑ کے اس ممبر شریف پہ کھڑا کروں گا, اس مسلح پہ کھڑا کروں گا. اور یاد رکھو ٹیلنٹ کس کو کہتے ہیں دین کے معاملے میں, دین کے معاملے میں ٹیلنٹ ہے تقوی اور پرہیزگاری. یہ معیار ہے دین کے معاملے کے اندر. تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو, اس نے علم حاصل کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کو بلند مقام عطا فرمائے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے اپنے شہزادوں کی تربیت, اور شہزادے بھی کوئی معمولی نہیں تھے. کیا آپ سمجھے کہ صاحب پیچھے باپ کا نام تھا, پیچھے والد کا نام تھا تو اس وجہ سے وہ چل رہے تھے؟ ایسا نہیں. اللہ تعالی نے ان لوگوں کو علم عطا فرمایا. ارے جن کے در سے علم کی خیرات بڑھتی ہو ان کے شہزادے علم سے محروم ہو جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اکابر علماء سے سنا کہ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی یہ خوبی تھی, اگر 500 علماء ایک جگہ پر موجود ہو اور مولانا حامد رضا دوسری جگہ پر موجود ہو تو لوگوں کی نظریں مولانا حامد رضا کے چہرے پر سے ہٹنی نہیں تھی. اللہ نے اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ ہندو وہاں بھی دیوبندیوں سے اس وقت کہتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو اپنے اندر سے ایک ایسا نورانی چہرے والا بندہ دکھا دو. اور یاد رکھو ایسا نورانی چہرے والے وہاں پر ملیں گے کہ جو مصطفیٰ کو نور مانتے ہوں گے, اور جو مصطفیٰ کو نور مانتے نہیں ہوں گے تو ایسے نورانی چہرے وہاں پر کہاں ملیں گے. اور اعلی حضرت کے دوسرے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ, آپ بریلی شریف جائیں ریکارڈ اٹھا کر کے آپ دیکھیں, ان کے مریدوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہے. میں نہیں اکابر علماء کہتے, اگر مفتی اعظم ہند صرف ایک بار پاکستان آ جاتے خدا کی قسم آدھا پاکستان حضور مفتی اعظم ہند کا مرید ہوتا, آدھا پاکستان جو ہے ان کا مرید ہوتا. اپنے شہزادوں کو آگے بڑھایا, آگے لے کر کے آئے, انہوں نے دین کا کام کیا, اور جس طرح سے دین کا کام کیا وہ قوم کے سامنے. تو حضور مفتی اعظم ہند معمولی شخصیت نہیں ہے, حضور مفتی اعظم ہند کا تقوی یہ اپنے عروج پر, عبادت ان کی اپنے عروج پر. تو اللہ کی محبت میں حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے ڈوب کر ایک نغمہ توحید لکھا, اور یہ نغمہ توحید اتنا مشہور ہوا, اتنا مشہور ہوا اللہ اکبر, کہ اللہ تعالی نے اسے نہ ختم ہونے والی شہرت عطا فرمائی. تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ یہ نغمہ توحید حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے بہت اخلاص و للہیت کے ساتھ لکھا. تو طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ چار بند میں پڑھوں گا, ایک بند میں آپ میرا ساتھ دیجئے گا, اور اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تر رکھیے گا. آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے بابا سے بلند, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو.
مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں اپنے اس قصیدے میں لکھتے ہیں, تو کسی جان نہیں اور ہر جائے تو کسی جان نہیں اور ہر جائے تو منظم مکان سے مبرز سو تو منظم مکان سے مبرز سو علم و قدرت سے ہر جائے تو بکو علم و قدرت سے ہر جائے تو بکو تیرے جلوے ہیں ہر ہر جگہ اے افو.
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو.
اس دنیا پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آج کی یہ دنیا کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو لوگ آج کی جگمگاتی دنیا کو اور اس دور کو جدید ترقی کا دور کہتے ہیں. آج بے شک سائنس عروج و کمال سائنس نے حاصل کر لیا, آج سائنس نے ستاروں پر کمندے ڈال دی, آج سائنس طب کے حوالے سے انسان کے وجود میں اتر چکی ہے. لیکن آج کے اس جدید دور میں, اس ترقی یافتہ دور میں کہ جسے ہم بہت ترقی کا دور کہتے ہیں, جسے ہم معدنیات سے بھری ہوئی زمین کا دور کہتے ہیں, آج کے اس جدید ترقی یافتہ دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر انسان پریشان ہے, ہر انسان بے یقینی کا شکار ہے, ہر انسان ٹینشن کا شکار ہے. اتنی ترقی انسان نے کر لی, دوڑتی گاڑیاں بنا لی, اڑتے ہوئے جہاز بنا لیے, لیکن اس کے باوجود ہر انسان پریشانی کا شکار ہے. آپ پیچھے چلے جائیں, وہ بیل گاڑیوں کا دور, وہ گھوڑا گاڑیوں کا دور, وہ کھدا گاڑیوں کا دور, اس دور میں آپ چلے جائیں کہ بے شک انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی لیکن ہر انسان پرسکون تھا, ہر انسان کو تمانیت حاصل تھی, کسی بھی قسم کی ٹینشن اور کسی بھی قسم کی فکر میں وہ گھرا ہوا نہیں تھا. پچھلے دور کو اگر ہم دیکھیں تو ایک کمانے والا ہوتا تھا, دس کھانے والے ہوتے تھے, لیکن سب کی زندگیوں میں سکون تھا. آج دس کمانے والے ہیں لیکن دس کے دس پریشان ہیں, اور پھر سب کی پریشانی ایک جیسی نہیں ہے, سب کی پریشانی مختلف ہے. کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے پاس دماغ ہے, عقل رکھتا ہے, جینیس ہے, ابکری ہے, وہ محنت کرے تو بزنس کرے تو لاکھوں کروڑ ہر روپیہ بنا لے, لیکن پریشان ہے تو اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے, اس کے پیچھے جیک نہیں ہے, اس کے پیچھے بیک نہیں ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا کہ میں پیسے سے پیسہ بنا سکوں, کوئی اس وجہ سے پریشان ہے. کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ پیسہ تو بہت ہے, پیسے کی فراوانی ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ جب چاہے جس چیز کو چاہے خرید لے, لیکن پریشان ہے. خوف ہے تو ڈاکوؤں کا خوف ہے, خوف ہے تو دہشت گردوں کا خوف ہے, خوف ہے تو بتہ خوروں کا خوف ہے. وہ گھر میں رہتا ہے تو باڈی گارڈز کے درمیان, وہ بازار میں نکلتا ہے تو باڈی گارڈز کے حصار میں نکلتا ہے, گویا اس کی زندگی ایک قیدی کی زندگی بن گئی ہے، وہ پریشان ہے کہ کہیں اس کو اغوا نہ کر لیا جائے، وہ پریشان ہے کہ کہیں اس کی اولاد کو جو ہے وہ اغوا نہ کر لیا جائے، وہ اس وجہ سے پریشان ہے. اور آپ دیکھیں کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے پاس بیٹیاں بہت ہیں لیکن اس کے پاس بیٹا کوئی نہیں ہے کہ جو اس کی نسل کو آگے بڑھا سکے، جو بڑھاپے میں اس کی زندگی کا سہارا بن سکے. کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے پاس بیٹیاں تو بہت ہیں مگر بیٹا نہیں ہے. کوئی اس وجہ سے پریشان کہ بیٹیاں تو بہت ہیں کہ بیٹے تو بہت ہیں مگر بیٹیاں نہیں ہیں، اور وہ دعا کرتا ہے کہ بس اللہ کی رحمت میرے پاس آ جائے. کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ نہ اس کے پاس بیٹا ہے نہ اس کے پاس بیٹی ہے، وہ اس وجہ سے پریشان ہے. کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں لیکن پریشانی اس وجہ سے ہے کہ اولاد نافرمان ہے. کب گھر سے نکال دے، کب دھکے دے کر کے پاگل خانے میں داخل کر دے، وہ اس وجہ سے پریشان ہے. کوئی پریشان ہے تو اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی تنخواہ کم ہے اور اس کی تنخواہ کے اندر برکت نہیں ہے. 10,000 میں اس کا گزارا کیسے ہو، 15,000 میں اس کا گزارا کیسے ہو، وہ اس وجہ سے پریشان ہے. وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ تنخواہ تو بہت ہے، 50,000-60,000 روپے تنخواہ ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کو اتنا آگے لے کر کے آ گیا کہ اب واپسی کا راستہ نہیں ہے. کہ گھر والوں کا گزارا روزانہ پیزے پر ہوتا ہے، روزانہ گزارا برگر پہ ہو رہا ہے، روزانہ گزارا سینڈوچ پہ ہو رہا ہے، دال روٹی اگر میں پیچھے آ گیا، تنخواہ کم ہو گئی، نوکری چلی گئی، میں مر گیا تو دال روٹی یہ کیسے کھا سکیں گے، اور دال روٹی تو ان کے حلق سے بھی پانی کے ذریعے سے بھی نیچے نہیں اترے گی. وہ اس وجہ سے پریشان ہے. کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ بیماری نے اسے لاچار کر دیا ہے. کوئی ہارٹ اٹیک کی بیماری کی وجہ سے پریشان، کوئی شوگر کی بیماری کی وجہ سے پریشان، کوئی ہیپاٹائٹس کی بیماری کی وجہ سے پریشان، کوئی بواسیر کی بیماری کی وجہ سے پریشان. تمہارے آج کے اس جدید دور میں کہ جسے تم جدید ترقی کا دور کہتے ہو، آج کے اس جدید دور میں مسلمانوں ہر انسان پریشان ہے. اور پھر انسان کر کیا رہا ہے، ذرا اسے بھی تو جاگتی آنکھوں سے دیکھو. کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر کے کلینک کے طواف میں گم ہے، کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے حکیموں کے مطب کے چکر لگا رہا ہے، کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے سنیاسی بابا کے پاس، کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے بڑے حکیم کے پاس، کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے چھوٹے حکیم کے پاس، کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے فارمسٹ کے پاس، کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے انسان ہے اپنی قسمت کا حال طوطے سے معلوم کر رہا ہے، فال نکلوا رہا ہے فال والے کے پاس. کوئی سکون حاصل کر رہا ہے، بالخصوص آج کے دور کا نوجوان تو سگریٹ میں، چرس میں، ہیروئن میں، بھنگ میں، جوئے میں، گندی فلموں میں. کوئی سکون کی تلاش میں ہے تو بس نیند کی گولی کھا لو، ویلیم 5 کھا لو، لیکسیڈونل کھا لو، بس سکون مل جائے گا. لیکن جس وقت آنکھیں کھلتی ہیں پھر وہی پریشانی، اور حال تو یہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، ہر انسان پریشان ہے. اب آج کے دور میں دوستو ہر انسان کا سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب یہ انسانیت کو پریشانی سے نجات کیسے ملے گی، انسان اس فکروں سے نکلے گا کیسے، انسان اس ٹینشن کی کیفیت سے نکلے گا کیسے، یہ سسکتی ہوئی انسانیت کو سکون کیسے ملے گا، یہ بھٹکتی ہوئی انسانیت کو سایہ دار شجر کہاں پہ ملے گا. ہر انسان پریشان ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا جواب کون دے گا. لوگ آؤ میں بہت آسان کرتا ہوں، میں تمہیں کہیں لے کر کے نہیں جاتا، میں تمہیں سیدھا قرآن کے پاس لے کے چلتا ہوں. آئیے ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ اس پریشانی سے نجات کیسے ملے گی، امت محمدیہ کو سکون کیسے ملے گا. کون سا قرآن؟ مجھے معاف کرنا کہ وہ قرآن کہ جسے ہم نے جزدان میں لپیٹ کے الماری میں رکھ دیا، ہم یہ سمجھے کہ قرآن بس گھروں میں اور دکان میں برکت کے لیے آیا ہے، کہ جب کوئی گھر اور مکان خریدتا ہے، دکان خریدتا ہے تو کہا جاتا ہے قرآن لاؤ، گھر میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر ساری زندگی گھر والے سب مر جاتے ہیں لیکن کوئی قرآن کو دیکھتا نہیں ہے، کوئی اس کا مطالعہ نہیں کرتا۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ قرآن صرف قسمیں اٹھانے کے لیے آیا ہے، جہاں کہیں پر جھگڑا ہو فوراً کہہ دیا جاتا ہے قرآن لے کر کے آؤ صاحب میں قرآن اٹھا لوں گا، یا ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ قرآن صرف بیٹی اور بہن کو رخصت کرنے کے لیے آیا ہے۔ جہاں کہیں پر شادی ہوتی ہے کہا جاتا ہے خوبصورت سا قرآن لاؤ جزدان لاؤ، ہم اس کے سائے میں شادی ہال سے بیٹی کو رخصت کریں گے۔ اور پھر میں نے بھی دیکھا تم نے بھی دیکھا کہ جو صاحب اس وقت قرآن کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کا وضو بھی نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھے کہ قرآن اس کام کے لیے آیا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، خدا کی قسم قرآن ہماری تقدیر کو بدلنے کے لیے آیا ہے، قرآن ہمیں آمجگاہ مصطفیٰ تک لے جانے کے لیے آیا ہے، قرآن ہمیں معراج رسول تک چلانے کے لیے آیا ہے۔ میں تمہیں ایک بڑا حوالہ دیتا ہوں، ہندوستان کا مشہور رائٹر ہے ڈاکٹر تارا چند، اس نے بے شمار کتابیں لکھی، نیٹ پہ سرچ کر لینا۔ اس نے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام ہے اسلام کی ہندوستان کی تہذیب پر اسلام کے اثرات۔ اب اس کا ایک پیراگراف میں تمہیں سناتا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ ڈاکٹر تارا چند کہتا ہے، مسلمان اگر حسن لے کر کے آئے خوبصورتی تو مسلمانوں کا مقابلہ حسن سے کیا جا سکتا ہے، ادھر سے خوبصورتی ادھر سے خوبصورتی مقابلہ ہو سکتا ہے۔ مسلمان اگر دولت لے کر کے آئے تو دولت سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ادھر سے دولت مقابلہ ہو سکتا ہے۔ مسلمان اگر اسلحہ لے کر کے آئے تو اسلحے سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ادھر بھی اسلحہ مقابلہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے لیکن میں نے مسلمانوں میں دو باتیں ایسی دیکھی ہیں کہ مسلمان جب ان دو باتوں کو لے کر کسی بستی کسی قریا کسی سوسائٹی کسی سٹی کسی کنٹری میں داخل ہوتا ہے تو دنیا پوری طاقت لگا دے یا رسول اللہ کہنے والوں کو راستے یا رسول اللہ کہنے والوں کے راستے کو روک نہیں سکتی ہے۔ پوچھا گیا تارا چند وہ مسلمانوں کی دو خوبیاں کون سی ہیں، اس نے کہا ایک مسلمان کی قرآن سے محبت ہے اور دوسری مسلمان کی مدینے والے مصطفیٰ سے محبت ہے۔ مسلمان جب ان دو باتوں کو لے کر کسی بستی میں داخل ہو جائے دنیا پوری طاقت لگا دے کاروان محمد کے راستے کو روک نہیں سکتی ہے۔ تو قرآن ہماری تقدیر بدلنے کے لیے آیا، قرآن ہمیں کامیاب کرنے کے لیے آیا، لیکن ہم نے قرآن مجید و فرقان حمید کو ایک طرف رکھ دیا۔ آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا یہ سسکتی ہوئی انسانیت کو پناہ کیسے ملے گی، یہ بھٹکتی ہوئی انسانیت کو سکون کیسے ملے گا۔ تو قرآن کی یہ خوبی ہے، یاد رکھو کہ آپ جو سوال قرآن سے کریں گے قرآن اس کا جواب دے گا۔ آپ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن تیری زبان کون سی ہے، قرآن فرمائے گا میری زبان عربی ہے۔ اے قرآن تو کب نازل ہوا، قرآن فرمائے گا میں شب قدر میں نازل ہوا۔ قرآن تو کس لیے آیا، میں تمہاری فلاح کے لیے آیا۔ قرآن کیا تیرا مثل کوئی بنا سکتا ہے، قرآن فرماتا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ پورا قرآن تو کیا ایک آیت لے آؤ، اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو آؤ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن یہ بتا کہ یہ بھٹکتی ہوئی انسانیت کو یہ پریشان مصیبت میں مبتلا انسانیت کو سکون اور قرار کیسے ملے گا۔ وہ یا قرآن فرماتا ہے تم ڈاکٹروں کے کتنے ہی چکر لگا لو تمہیں سکون نہیں ملے گا، تم حکیموں کے کتنے ہی معجون کھا لو تمہیں سکون نہیں ملے گا، تم کتنے ہی بڑے حکیم چھوٹے حکیم سنیاسی بابا پامس نیم کی گولیاں نشہ آور ادویات کسی میں بھی چلے جاؤ تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ قرآن کا فرمان سنو اور اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھو۔ قرآن فرماتا ہے مسلمانوں اگر سکون چاہتے ہو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سن لو کہ دلوں کا اطمینان اگر ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر میں ہے۔ دلوں کا سکون ہے تو اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کا اطمینان ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو جب دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے تو میرے ساتھ مل کے کہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔
کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو، تو کسی جان نہیں اور ہر جا ہے تو، تو منظم مکان سے مبرہ سو، تو منظم مکان سے مبرہ سو، علم قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو، علم قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو، تیرے جلوے ہیں ہر ہر جگہ ہے افو۔
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو۔ اب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتا مجھے تھوڑا جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے اور آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ اب وہ فرماتے ہیں قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو۔
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو۔ اچھا سوال یہ ہے کہ دیکھیے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور جس وقت بندہ مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون کیوں ملتا ہے؟ میں آپ کو اب آپ کی بار بار حاضری صوفیہ کرام کی بارگاہ میں لگاتا رکھوں گا۔ صوفیہ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات دلوں کی بے چینی اور بے قراری، کہ بعض مرتبہ دل گھبراتا ہے نا، لوگ دم کرانے کے لیے آتے ہیں، دم کر دیں دل گھبرا رہا ہے۔ فرماتے ہیں اکثر اوقات دل کی پریشانی اور بے چینی یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور قرآن نے خود کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہتوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ جب دل کبھی گھبراتا ہے، پریشان جب ہوتا ہے، تو یہ پریشانی دل کی یہ کیفیت یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب صوفیوں کی بات سنو، انشاءاللہ اس جوم اٹھے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد گناہوں کے لیے ایسی ہے جیسے ناپاکی کو دور کرنے کے لیے دریا کا پانی ہوتا ہے۔ جہاں گندی چیز کو دھو دیا وہ جگہ پاک ہو گئی، اسی طرح گناہوں کا میل اور گندگی اگر دور ہوگی تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوگا۔ گناہوں کی ناپاکی اور میل جو گناہوں کا دور ہوگا وہ اللہ کی یاد سے دور ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں جگہ جگہ پر اللہ کی یاد کا حکم دیا، میں آپ کو گناتا ہوں۔ فرمایا بارش نہ ہو رہی ہو تو نماز استسقاء ادا کرو، اللہ کو یاد کرو۔ سورج یا چاند کو گرن لگ جائے تو نماز قصوب و قصوب پڑھو، اللہ کو یاد کرو۔ اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہو تو نماز استخارہ پڑھو، اللہ کو یاد کرو۔ اگر کوئی بندہ مومن مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھو، اللہ کو یاد کرو۔ جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دو، اللہ کو یاد کرو۔ اس کان میں اقامت کہو، اللہ کو یاد کرو۔ جب تمہارا بچہ بولنا شروع کرے تو اسے کلمہ طیبہ سکھاؤ، اللہ کو یاد کرو۔ جب تھوڑا بڑا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ، اللہ کو یاد کرو۔ جب اور بڑا ہو تو قرآن کی تعلیم دو، تاکہ تم بھی اللہ کو یاد کرو، تمہارا بچہ بھی اللہ کو یاد کرے۔ اور اگر تمہارا کوئی بندہ مومن مر رہا ہو تو اسے مرتے وقت کلمے کی تلقین کرو، اللہ کو یاد کرو. جب مر جائے تو کفن پہ کلمہ طیبہ لکھ دو، اللہ کو یاد کرو. جب قبر میں اتارو تو کہو بسم اللہ والا ملت رسول اللہ، اللہ کو یاد کرو. جب کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہو. جب کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاءاللہ ضرور کہو. جب کوئی مصیبت تم پر آ جائے تو ان للہ و ان الیہ راجعون ضرور کہو. فرماتے ہیں ہر حال میں مسلمان تجھے اللہ کو یاد کرنا ہے، ہر حال میں تجھے اللہ کو یاد کرنا ہے. اب میں ایک بڑا قیمتی نقطہ آپ کی ذوق کی نظر کرتا، اگر دھیان ہوگا تو سمجھ میں آئے گا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ جو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے نا، فرماتے اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، غور سے سننا ذرا، ایک جسم دوسری روح. فرماتے جسم تو اپنے دیش میں ہے لیکن روح پردیسی ہے، جسم اپنے دیش میں ہے روح پردیسی ہے، کیونکہ وہ عالم اروا کا پرندہ ہے جو کہ اس جسم کے قید خانے میں قید ہے. اور ذکر الہی روح کے وطن کا خط ہے، ذکر الہی روح کے وطن کا خط ہے. جب پردیس میں دیش سے خط آتا ہے تو اس کو دیکھ کر پردیسی کو خوشی اور سکون ملتا ہے، راحت نصیب ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی دنیا میں جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، صوفیہ فرماتے اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کی روح کو راحت نصیب ہوتی ہے. اللہ اکبر، تو یہ شان ہے. تو حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو.
اللہ ہو 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 اللہ
اللہ ہو. اب یاد رکھنا یہ بات ذکر کی چل رہی ہے تو ذکر کی کئی قسمیں ہیں، لیکن تین مشہور قسمیں ذکر کی ہیں. ایک ذکر باللسان، دوسرا ذکر بالجنان یا جنان، تیسرا ذکر بالجوارح. ذکر باللسان یعنی زبان سے اللہ کا ذکر، زبان سے اللہ کو یاد کرنا، ہر وقت ہر پل تمہاری زبان. صوفیہ فرماتے ہیں جس رب نے تمہیں بنایا ہے اس کے ذکر میں مست رہے، ہر وقت ہر پل تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں مست رہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ جب زبان اللہ کے ذکر میں مست ہوتی ہے تو اب اس کو ایک واقعے سے سمجھاتے ہیں کہ پھر ہوتا کیا ہے، اس بندے کا مقام کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرید، یہ بڑا انتہائی متقی پرہیزگار مرید، اپنے پیر و مرشد کے پاس آیا اور آ کے عرض کرنے لگا حضور مجھے خود اوراد و وظائف دے نا، مجھے وظیفہ دے کہ میں اسے پڑھوں. پیر و مرشد نے وظیفہ دے دیا، فرمایا جاؤ اسے پڑھو. عرصہ دراز تک پڑھتا رہا، واپس آیا ایک دن، کہا حضور کافی عرصے سے پڑھ رہا ہوں مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا، کافی عرصے سے پڑھ رہا ہوں مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا. اللہ اکبر. غالباً اس نے غریب نواز کا واقعہ ضرور پڑھا ہوگا کہ عرصے کے بعد پیر و مرشد نے، حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے غریب نواز کو اپنے پاس بلایا. اب صوفیہ کی دنیا میں لے کے چل رہا ہوں میں آپ کو. غریب نواز کو بلایا، پیر و مرشد نے فرمایا بیٹا سید حسن عرصہ ہو گیا، ذرا مجھے زمین پہ دیکھ کے بتاؤ کہ تمہاری نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی ہیں. غریب نواز نے زمین پہ نگاہ ڈالی، عرض کی حضور الحمدللہ ساتوں زمین کے نیچے تک دیکھ رہا. فرمایا اچھا سید حسن، ذرا اوپر نگاہ دوڑا، یہ بتاؤ کہ اوپر تمہاری نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی ہیں. عرض کی حضور الحمدللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر دیکھ رہا. غریب نواز فرماتے پھر میرے مرشد نے اس طریقے سے دو انگلیوں کو کیا، فرمایا سید حسن بتاؤ ان دو انگلیوں کے درمیان کچھ نظر آ رہا ہے؟ عرض کی جی حضور، میں ان دو انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا سید حسن بس جس مقام تک تمہیں پہنچانا چاہتے تھے ہم نے پہنچا دیا. اس نے یہ واقعہ بڑا ہوگا آ گیا. عرض کی حضور عرصہ دراز سے ذکر کر رہا ہوں لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا, مجھے کچھ نظر نہیں آیا. پیر و مرشد بھی کامل تھے جو جواب دیا بڑا شاندار ہے. دھیمے لہجے میں فرمایا, اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا, فرمایا میرے مرید تیرا کام پڑھنا ہے, کچھ نظر آئے یا نہ نظر آئے کیا یہ تیرے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے تیری زبان کو اپنے ذکر کے لیے خاص کر دیا. اللہ نے تیری زبان کو اپنے ذکر کے لیے خاص کر دیا ہے, اور اللہ جب کسی پہ کرم فرماتا ہے تو اس کی زبان پہ اپنے ذکر کو جاری فرما دیتا ہے. اللہ اکبر, یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی. تو ذکر کی پہلی خوبی, پہلی قسم ذکر باللسان ہے, اور ذکر کی دوسری قسم ہے ذکر بالجنان, یعنی دل سے ذکر. اب یاد رکھو کہ جو بندہ دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے نا, اگر وہ اس کا عادی بن جائے خدا کی قسم پھر شیطان اسے نہیں بہکا سکتا, اس کے بڑھتے ہوئے قدم واپس آ جاتے ہیں. چنانچہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب کے اندر اس واقعے کو لکھا. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رئیس, ایک باغ کا مالک اپنے باغ میں گھوم رہا تھا, اچانک اس کی نظر مالی یعنی باغبان کی بیوی پر پڑ گئی. باغبان کی بیوی بہت خوبصورت تھی, تو اس پر شہوت نے غلبہ کیا, شیطان آ گیا, اب اپنا کھیل کھیلنے لگ گیا. مگر دادا صاحب فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرتا تھا دل سے, اب ہوا کیا, اب اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے. تو باغبان سے کہا کہ تم فلانی جگہ پہ چلے جاؤ, فلانے گاؤں, میرا یہ کام کر کے آؤ. داتا صاحب فرماتے ہیں وہ گاؤں اس گاؤں سے بہت دور تھا, چلا گیا. ابھی اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے, نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے باغبان کے گھر میں آ گیا, اور باغبان کی بیوی کے سامنے اپنا ارادہ گناہ ظاہر کیا, اور کہنے لگا جا اتنے پیسے دوں گا, جا سارے دروازے بند کر کے آ جا. وہ عورت گئی واپس آئی, باغبان کہنے لگا سارے دروازے بند ہو گئے؟ اس نے کہا مالک سارے دروازے بند ہو گئے لیکن ایک دروازہ ہے جو مجھ سے بند نہیں ہو رہا. کہا اچھا میں اٹھتا ہوں, میں بند کرتا ہوں, وہ کون سا دروازہ ہے جو بند نہیں ہو رہا؟ تو وہ باغبان کی بیوی کہنے لگ گئی وہ دروازہ ہے جو خدا اور ہمارے درمیان میں ہے, وہ دروازہ ہے جو خدا اور ہمارے درمیان میں ہے جو بند نہیں ہو رہا. داتا صاحب فرماتے ہیں دل سے اللہ کا ذکر کرتا تھا, گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم واپس آ گئے, فوراً مسجد میں پہنچ گیا, اپنا سر سجدے میں رکھا, زار و قطار گڑ گڑا کے رونے لگا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس خطا کو معاف فرما دی. تو ذکر کی دوسری قسم ذکر بالجنان ہے کہ دل سے اللہ کا ذکر, اور ذکر کی تیسری قسم ذکر بالجوارح ہے یعنی اعضاء سے اللہ کا ذکر. اور یاد رکھو میں مختصر کرتا ہوں, جسم کے ہر اعضاء کا ذکر الگ الگ ہے. کانوں کا ذکر یہ ہے کہ گانے باجے نہ سنیں, قرآن کی تلاوت سنیں. آنکھوں کا ذکر یہ ہے غیر عورت کو نہ دیکھے, آنکھیں سنبھال کے رکھے تاکہ آنکھوں سے پیارے مصطفیٰ کو دیکھے. پاؤں کا ذکر یہ ہے کہ یہ گناہ کے اڈوں کی طرف نہ جائیں بلکہ یہ اللہ والوں کی محفل کی طرف اٹھے, یہ مساجد کی طرف چلیں. اور زبان کا ذکر یہ ہے کہ اس زبان سے گالیاں نہ نکلیں, اس زبان سے قرآن کی تلاوت نکلے. مگر میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ چاہتے ہو کہ جسم کے تمام اعضاء اللہ کا ذکر کریں تو نماز کے پابند بن جاؤ. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی جو ہے وہ ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے, اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اب حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں طائران جنا میں تیری گفتگو, طائران جنا میں تیری گفتگو,
گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ،
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو.
اب حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کرتے، آپ بھی دعا کریں اور آمین، میں پڑھتا ہوں آپ آمین کہیں. عرض کرتے ہیں عفو فرما خطائیں میری اے عفو، عفو فرما خطائیں میری اے عفو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، شوق و توفیق شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، عادتیں بد بدل اور کرنے کو خو،
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو.
اب عرض کرتے ہیں
بد ہو مولا میرے مجھ کو کر دینے کو، بد ہو مولا میرے مجھ کو کر دینے کو، رخت اعمال ہے چاک فرما رفو، رخت اعمال ہے چاک فرما رفو، تیری رحمت کی امید ہے اے عفو، تیری رحمت کی امید ہے اے عفو، کہ ہے ارشاد قرآن لا تبن تو،
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو.
اب عرض کرتے ہیں
داخل قلد ہم کو جو فرمائے تو،
آمین اور کہو انشاءاللہ،
داخل قلد ہم کو جو فرمائے تو، ہم ہو اور حور و غلما لبے آبے جو، ہم ہو اور حور و غلما لبے آبے جو، اور جامع طہور اور مینا صبح، اور جامع طہور اور مینا صبح، دیکھیں عادات تو رہ جائیں پی کر لہو،
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ اکبر. محترم حضرات، جس محفل میں ہم موجود ہیں یہ محفل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی محفل، اور مشکا شریف کا آپ اگر مطالعہ فرمائیں تو مشکا شریف میں کچھ احادیث بیان ہوئی کہ جس میں تقدم اور تاخر، کسی میں الفاظ زیادہ کسی میں الفاظ کم، مگر میں مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ زمین پہ جہاں کہیں بھی اللہ کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں وہ فرشتے ان محفلوں کو پاتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا اس حدیث کی بنیاد پر کہ میرا یقین کہتا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل میں فرشتے بھی موجود ہیں، محفل کو پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اب ذرا غور سے سننا الفاظ کتنے شاندار ہیں. اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا سب کچھ ہے, فرماتا ہے کہ فرشتوں تمہیں دیر کیوں ہو گئی. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جیسے کہ تُو نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے, ہم فلاں جگہ سے گزر رہے تھے تو تیرے کچھ چاہنے والے تو اس سے محبت کرنے والے تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا دوزخ کو تو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی تیرا ذکر کر رہے تھے. رب فرماتا ہے فرشتوں اگر وہ لوگ میری دوزخ کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس آنکھ کو دیکھ لے بھڑکتی ہوئی تو پھر تو اس سے زیادہ تیری تسبیح و تحلیل کرے. رب فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیری جنت کو نہیں دیکھا. رب فرماتا ہے اچھا یہ بتاؤ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لے تو ان حوروں کو دیکھ لے, کوثر کو دیکھ لے, ان چشموں کو دیکھ لے, ان نعمتوں کو دیکھ لے, چدرے سایہ دار کو دیکھ لے تو پھر اس سے زیادہ تیری تسبیح و تحلیل کرے. رب فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میری تسبیح و تحلیل کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تجھے دیکھا نہیں ہے. رب فرماتا ہے فرشتوں اچھا یہ بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر تجھے دیکھ لے پھر تو وہ اس سے زیادہ تیری تسبیح و تحلیل کرے. رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, مفہوم یہ ہے کہ جس محفل سے تم آ رہے ہو, جتنے لوگ اس محفل میں شریک تھے, میں نے سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا, سارے لوگوں کے گناہوں کو بخش دیا. اب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے, یا بعض جگہ پر آیا بعض فرشتے کہتے ہیں مولا ہم نے دیکھا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا, وہ بھی آ کر ان ذکر کرنے والوں میں شامل ہو گیا, مولا ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو گویا رب فرماتا ہے فرشتوں میرے ذکر کرنے والوں کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس آ کر ان کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں. فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا, میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا. اب حضور مفتی اعظم ہند عرض کرتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں چلے میرے رب, آمین کہیں بابا سے بلند کہ ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں چلے میرے رب, فتنوں کی دھول سے پاک ہووے عرب, نجدیوں کی دھول سے پاک ہووے عرب, ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب, ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب, تیری رحمت کے بادل گھرے چاروں سو. اللہ
اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ
اللہ
عرش و فرش و زمان و جہد اے خدا, عرش و فرش و زمان و جہد اے خدا, جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا, جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا, ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا, ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا, قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو.
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ
ہو
اللہ اکبر. اب محترم حضرات, اب یہاں پر دو باتیں میں ذکر سے متعلق آخری عرض کروں. یہ ذکر دو طریقے سے ہوتا ہے, ایک ذکر قلبی ہے یعنی جسے ذکر خفی کہتے ہیں, ایک ذکر جلی ہے یعنی باواز بلند ذکر کرنا، دونوں ذکر کرنے والوں کی شان اپنی جگہ پر بلند ہے. کوئی اگر دل سے ذکر کرتا ہے، جیسے کہ ہمارے نقشبندی حضرات، وہ بھی ہمارے لیے معزز ہے. اور کوئی باواز بلند ذکر کرتا ہے، جیسے ہم قادری حضرات، تو سارے قادری بھی جو ہے وہ شرف اور عزت کے لائق ہے. دونوں طریقے سے ذکر کرنا افضل ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ذکر قلبی بہتر ہے، ان کی ایک دو دلیلیں میں آپ کو سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں ذکر قلبی اس لیے افضل ہے کہ مرتے وقت کبھی زبان بند ہو جاتی ہے مگر دل بند نہیں ہوتا، زبان بند ہو جاتی ہے مگر دل بند نہیں ہوتا. تو جس کا دل ذاکر ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اس دنیا سے ذکر کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ جو ہے دنیا سے ذکر کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہے. اور فرماتے سنو، بعض ذاکر قلبی ایسے بھی ہیں کہ جس محفل سے گزر جاتے ہیں سب کو ذاکر بنا دیتے ہیں. جس محفل میں بیٹھ جائیں تو دیواریں اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں، زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں. حضرت بہاء الدین نقشبند رحمت اللہ نے ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کمہار کو مٹی کے برتن بنا رہا تھا، اور پھر دیکھا کہ کچے برتن بناتا ہے مٹی میں رکھتا ہے، تو پوچھنے لگ گئے بڑی سادگی سے، سادہ سادہ سی باتیں تھی بزرگوں کی. فرمانے لگے، کمہار یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، بابا جی دیکھ نہیں رہے، مٹی کے برتن بنا رہا ہوں. فرمایا، دیکھ تو رہا ہوں اس لیے تو پوچھ رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ ان برتنوں کو بنا کے کرتے کیا ہو، اسے آگ میں کیوں رکھتے ہو؟ کہا، حضور جب یہ آگ، اس نے کہا، بابا جی جب یہ آگ میں جلتے ہیں نا پکے ہو جاتے ہیں. جب یہ سنا تو بے اختیار زبان سے نکلا اللہ. حضرت بہاء الدین نقشبند چلے گئے. وہ سمجھ رہا تھا کوئی ایسے بزرگ ہوں گے. اس نے بٹی میں سے جب برتن نکالنا شروع کیے، ہر برتن پہ لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، ہر برتن پہ لفظ اللہ لکھا. اب برتن چھوڑ دیے، اب بھاگا بہاء الدین نقشبند کے پیچھے، تلاش کرتے کرتے پہنچ گیا، قدموں میں گر گیا، عرض کرنے لگا، اے مٹی کے پتھروں پہ لفظ اللہ نقش کرنے والے، میرے دل پر بھی لفظ اللہ نقش کر دے. تو بعض ذاکر ایسے ہوتے ہیں جس جگہ پر بیٹھ جائیں ہر چیز اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے، جس جگہ سے گزر جائیں تو دیوارے اللہ کا ذکر کرنے لگ. تو فرماتے ہیں کہ ذکر کرو تو دل سے ذکر کرو، دل میں ہو یاد تیری وہ شاید تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری وہ شاید تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. آؤ اب ہمارے بزرگان دین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بلند آواز سے ذکر کرنا افضل ہے. فرماتے ہیں جب بندہ بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو شیطان اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے، اور جس جگہ بیٹھ کر بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس جگہ کی ایک ایک حصہ اس بندے کے لیے گواہ بن جاتا ہے. روز قیامت گواہی دے گا؟ ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں نا، یہ ایک ایک چیز گواہی دے گی. مولا یہ تیرے دیوانے تھے، تیرے چاہنے والے تھے کہ جو مسجد میں بیٹھ کر تیرا ذکر کیا کرتے تھے. اچھا اب آخری بات یہ ہے کہ ذکر کون سا افضل ہے، کون سا ذکر کر. اب میرے پاس وقت کم ہے اور بڑی تیزی سے بھاگنا ہے اب مجھے. کون سا ذکر افضل ہے؟ بعض نے کہا کہ تلاوت قرآن افضل ہے، کہ اللہ اس کے ایک ایک حرف پہ دس دس نیکی عطا فرماتا ہے. یعنی اگر کوئی صرف الف لام میم پڑھے تو اللہ اسے 30 نیکی عطا فرمائے. بعض نے کہا کہ بسم اللہ شریف افضل ذکر ہے. خالد ابن ولید کے پاس ایک شخص آیا، کہا آپ کا اسلام حق ہے؟ فرمایا ہاں. یہ اگر زہر کھا لے آپ بچ گئے تو میں اسلام لے آؤں گا. خالد بن ولید نے بسم اللہ شریف پڑھ کے زہر کھا لیا، زہر نے نقصان ہی نہیں پہنچا. بعض نے کہا کہ بسم اللہ افضل ہے، اور بعض نے کہا کہ استغفار جو ہے یہ افضل ذکر ہے، بعض نے کہا کلمہ طیبہ افضل ہے، بعض نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی العظیم یہ کہنا افضل ہے، بعض نے کہا کہ تسبیح فاطمہ افضل ذکر ہے. مگر سلطان عشق کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر تمام اذکار میں کوئی افضل ذکر ہے تو وہ حضور پہ درود پڑھنا ہے، کہ اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے اور اس میں پیارے مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، اللہ کا بھی ذکر ہے اور پیارے مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے۔ اب آؤ ہم اس نغمہ توحید کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب حضور مفتی اعظم ہند اپنے تخلص کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں، خواب نوری میں آئیں جو نور خدا، خواب نوری میں آئیں جو نور خدا، بقائے نور ہو اپنا ظلمت گدا، بقائے نور ہو اپنا ظلمت گدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو برزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو برزیا، نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
باب آپ سے بلند درود پاک کے نظرانہ پیش کرے صلی اللہ علی النبی جلوم جیوالی صلی اللہ علیہ وسلم، صلات و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،